نحن ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما زاغ البصر وما طغى، صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، بفضلہ تعالی پچھلے جمعۃ المبارک کے خطاب میں ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی حکمت پر اور واقعہ معراج کے بنیادی سبب اور محرک پر گفتگو کی تھی. آج ہم انشاءاللہ تعالی اسی موضوع کے اس گوشے پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کہ شب معراج اللہ جل مجدہ نے نماز امت مسلمہ کو تحفہ معراج کے طور پہ عطا کی، اور پھر نماز کو اہل ایمان کے لیے معراج کرا دیا. یعنی یہ دو باتیں آپس میں بڑا گہرا تعلق رکھتی ہیں. سو آج کی گفتگو اس موضوع پر ہے کہ ان دو باتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے. پچھلے جمعۃ المبارک کی گفتگو آپ کو یاد ہوگا کہ ختم بھی ہم نے اجمالاً یہی کی تھی کہ جو کلمات اللہ تبارک و تعالی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مابین مقام قاب قوسین اور ادنا پر باہم گفتگو کے طور پر صادر ہوئے، اور ان کا ذکر صراحت کے ساتھ احادیث نبوی میں آیا ہے، تو بعد ازاں ان کلمات کو قاضۂ اخیرہ میں یا تشہد میں درمیان میں بھی حصہ نماز بنا دیا گیا. اب اسی حوالے سے ہم بات کو تھوڑا آگے چلانا چاہتے ہیں. وہ یہ کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور اکثر احادیث میں آیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج واپس لوٹے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو امت کے لیے 50 نمازیں تحفہ معراج کے طور پہ عطا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 50 نمازوں کا اور اسی طرح 6 ماہ کے روزے اور بعد ازاں ان کی بھی تخفیف کی گئی اور وہ 1 ماہ کے روزے ٹھہرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ تحفہ لے کر واپس لوٹے. واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ وہ آپ پہلے سن چکے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس بارگاہ ایزدی میں حاضر ہوئے اور پانچ نمازوں کی تخفیف کا امر لیا. پھر تشریف لائے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ درخواست پر پھر واپس لوٹے, مزید پانچ نمازوں کی تخفیف ہوئی, پھر واپس تشریف لائے, اس طرح نو بار پانچ پانچ نمازوں کی تخفیف ہوئی اور بالآخر نماز پنجگانہ کا فریضہ آپ کے لیے تحفہ معراج ٹھہرا. اور بعض روایات میں ایسا بھی ہے کہ ہر بار دس نمازوں کی تخفیف ہوئی اور آخر میں پانچ نمازوں کی تخفیف کر کے اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانچ بار واپس گئے, اور بعض روایات کے مطابق نو بار واپس حضور الہی میں پیش ہوئے. قبل اس کے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں کہ وہ نماز کو تحفہ معراج کیوں بنایا گیا, یہ ضمناً واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ دین کے اکثر معاملات کو مناظرانہ اور مجادلانہ نگاہ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے, اور ہر مسئلے میں اختلاف اور نزاع کے پہلو تلاش کیے جاتے ہیں, بدقسمتی سے اعتقادی اور مسلکی اختلافات ہمارے ہاں اتنے شدید ہو چکے ہیں کہ ہر مسئلے کے اندر ایک ہی زاویہ نگاہ کار فرما ہوتا ہے, اور سوائے تنقید اختلاف اور نزاع کے دین کے کسی مسئلے کو دیکھنا اور سمجھنا گوارا نہیں کیا جاتا. اور میں یہ بھی واضح کر چکا ہوں کہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ہمارے ہاں اکثر اختلافات کا مرکز اور ہم نے اکثر اختلافات کا محل اور اپنے نزاعات کا محور اللہ معاف فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو بنا لیا, یعنی مذہبی حلقوں میں مناظروں کا موضوع خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہوتی, کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مقدسہ موضوع مناظرہ ہوتا, کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم موضوع مناظرہ ہوتا ہے, کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات و تصرفات موضوع مناظرہ ہوتا, کبھی آپ کی روحانیت اور اس کے فیضان کا کائنات میں ہمہ وقت جاری و ساری رہنا یہ موضوع مناظرہ ہوتا. الغرض ایک دو معاملات ہو تو انسان ان کی نشاندہی کرے, کثیر اختلافات اور کثیر نزاعات اعتقادی دنیا میں جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں, ہم نے عیسائیوں کی طرح بدقسمتی سے ان تمام نزاعات کا محل مرکز اور محور اپنے محبوب نبی کی ذات کو بنا دیا. اس سے بڑی بدقسمتی میں تصور نہیں کر سکتا. سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کے باب میں جب بھی کوئی بات ہوتی, جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیت اور کوئی حدیث نبوی اور جب بھی کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے, تو چونکہ زاویہ نگاہ ایک متعین ہو چکا ہے اختلاف کا جھگڑے کا, ہم اسی زاویے سے اس امر کا واقعہ کا جائزہ لیتے اور ہر ہر واقعہ سے اپنے موقف کی تائید میں دلیل تلاش کرتے. گویا کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے, یعنی ہم نے اپنا تصور ذہن میں راسخ کر لیا ہے, اپنے مضمومہ تصورات کو مسلک اور عقیدے کا نام دے کر اپنے ذہن میں جما لیا ہے, اور پھر جو قرآن کی آیت جو حدیث اور جو واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے ہم اسے خاص رنگ کے شیشوں کی چڑی ہوئی عینک کے اندر سے دیکھتے ہیں. تو آپ کی عینک کے شیشے کا جو رنگ ہوگا, چیز لاکھ مرتبہ سفید ہوا کرے آپ کو وہ نیلی ہی نظر آئے گی, سبز رنگ ہے تو سبز نظر آئے گی, سرخ رنگ ہے شیشے کا تو سرخی نظر آئے گی. اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ مختلف رنگوں کے شیشے جو مختلف لوگوں نے آنکھوں پر چڑھا رکھے ہیں وہ تو اتارنا نہیں چاہتے, جب شیشے اتاریں گے نہیں تو اصل رنگ نظر کہاں سے آئے, اس لیے جھگڑے مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں. جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. وہ جھگڑے ختم کیسے ہوں؟ یہ رنگ دار شیشے اترے تو جھگڑے ختم ہوں. یعنی کھلی اور ننگی آنکھ سے کوئی حقیقت کو دیکھے اور شے کے صحیح رنگ کو دیکھے تو جھگڑا ختم ہو جائے. لیکن سارے مناظرے جاری رہیں اور شیشے بھی اپنے اپنے رنگوں کے چڑے رہیں تو آپ پوری عمر گوا دیں. جس کی آنکھ پر سرخ رنگ کا شیشہ ہے وہ مرتے دم تک شے کو سرخ ہی کہتا رہے گا, اور جس کی نگاہ آنکھوں کے سامنے نیلے رنگ کا شیشہ ہے خواب اس کو قتل کر دیں وہ قسم کھاتا رہے گا اور شے کو نیلا نیلا ہی کہتا ہے. ان کے درمیان مصالحت ہو ہی نہیں سکتی. اس کی صورت ایک ہے کہ اپنے اپنے جدا رنگوں کے شیشے اتار دیے جائیں اور ایک ہی رنگ کا شیشہ چڑھایا جائے, اور وہ رنگ فقط قرآن و سنت کا, فقط قرآن اور حدیث کا رنگ. اپنے رنگ اتار دیے جائیں, قرآن و حدیث کا رنگ اگر چڑھا دیا جائے تو پھر امکان ہے اس بات کا کہ کثرت سے اختلافات مٹ جائیں یا اتنے کم رہ جائیں کہ شدت ان میں باقی نہ رہے. اختلافات پہلے بھی ہوتے تھے لیکن وہ رفع کافی حد تک اس لیے ہو جاتے تھے کہ وہ جدا جدا رنگوں کے شیشے چڑھائے رکھنے پر مصر نہیں ہوتے تھے. سو یہ واقعہ معراج, اس کے اندر بھی خدا جانے کتنے معاملات کو اسی زاویہ نگاہ سے دیکھا گیا, اور اپنا مخصوص نقطہ نظر ثابت کرنے کے لیے خدا جانے کیا کیا تعبیرات کی ہیں. میں بطور نمونہ کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس واقعے کا مدعا اور منشا کیا ہوتا ہے, اور دین کا پرچار کرنے والے اس میں سے اپنے مطلب کی بات کس طرح نکال لیتے ہیں. یہ بات وہ آج کا میرا موضوع نہ تھا لیکن جملہ متعدہ کے طور پہ آئی, میں نے اصل موضوع سے پہلے ہے متعلق, غیر متعلق نہیں ہے لیکن ضروری سمجھا کہ آپ کی ذہنی اصلاح کے لیے اور تصور ذہن نشین کرنے کے لیے اس کی وضاحت کر دیں. اب یہ بات جو میں نے حدیث پاک کی روشنی میں عرض کی کہ اللہ جل مجدہ نے 50 نمازیں عطا کی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر حضور بار بار حاضر ہوئے اللہ کی بارگاہ میں, اور بالآخر 5 نمازیں رہ گئی. اولاً 50 نمازیں اللہ نے کیوں عطا کی, اور 9 بار راستے میں موسیٰ کو کھڑا کر کے محبوب کو بار بار کیوں بلایا, اور آخر میں 5 نمازیں کیوں رہ گئیں؟ اس کی حکمت تو یا نمازیں دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے. اصل حکمت تو وہی جانتے ہیں جس نے دی اور تخفیف کی, یا جس نے لی اور بار بار گئی. اور جب انہوں نے اس کی حکمت بیان نہیں کی کہ شروع میں 50 کیوں ملی اور آخر میں 5 کیوں رہ گئی, جب انہوں نے اس موضوع پر گفتگو کر کے کوئی واضح حکمت بیان نہیں کی تو کتنے دکھ کی بات ہے کہ جس بات کو اللہ اور اس کے رسول نے چھپایا ہم اسے اچھال رہے ہیں, اور اپنے اپنے مسلک کے دلائل ثابت کرنے کے لیے اس کو بطور مبدا استدلال کے پیش کر رہے ہیں. اس سے ہم نے یار لوگوں نے کیا لیا؟ یہ کمال نبوت تھا اور کمال نبوت ہے, لیکن ہم نے اس میں بھی تنقید کا پہلو نکالا. اور دلیل کیا آخذ کی؟ کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوتا کہ مجھے بالآخر 5 نمازیں ملنی ہیں تو شروع سے ہی 5 لے آتے, 50 کیوں لی اور بار بار 9 چکر کیوں پڑے؟ اس سے پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم نہیں تھا کہ میری امت پر بالآخر 5 نمازیں فرض ہونے والی. اب زاویہ نگاہ ایک رنگ کی عینک ہے, جب اس رنگ کے شیشے سے دیکھا تو اس حدیث سے یہی کچھ نظر آیا. کتنی بدقسمتی ہے کہ کاش اس واقعہ سے اور کچھ دیکھا ہوتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال ہی کے رخ کو دیکھا ہوتا. ادھر نگاہ کیوں گئی؟ اب یہ سوال اپنی جگہ ہرگز علمی سوال نہیں, اور علم کی دنیا میں اس کا کوئی وجود ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک بھولا سا سوال ہے, جیسا سوال اسی طرح کا جواب بھی ہے. اس ذہن سے جس ذہن سے یہ سوال اٹھتے ہیں اس ذہن کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کا سوال ہے کہ جس کا جواب یوں بنتا ہے کہ چلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو علم نہ تھا,
تو بالآخر میں پانچ نمازیں لے کے آؤں گا. علم نہ تھا دینے والے کو تو علم تھا, اللہ کو تو علم تھا کہ بالآخر پانچ ہی دینی ہے, وہ شروع سے ہی پانچ دے دیتا, اس نے پچاس کیوں دی اور نو چکروں میں تخفیف کر کر کے پانچ تک کیوں آیا. اب میری بات سمجھے نا, یعنی یہ سوال کر کے آپ نے فقط شان نبوت ہی میں تنقید نہ کی بلکہ ادب الوہیت کی بھی گستاخی, شان الوہیت پر بھی اعتراض کیا. اس لیے کہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تعلق ایک بنیادی اصول عرض کر رہا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کا آپس کا تعلق ایسا ہے کہ آپ جو اعتراض چاہیں اس کے رسول پر وارد کریں وہی اللہ پر وارد ہو جائے گا, جو اس کے رسول پر وارد کریں گے وہ اعتراض اللہ پر وارد ہو جائے گا. اس لیے کہ رسول کا ادب اللہ کے ادب سے جدا نہیں, اس انداز کے ساتھ نہیں سوچنا چاہیے. اور امر حضور کا تو نہیں بدل رہا, امر تو اللہ کا بدل رہا ہے. ان پچاس نمازوں کا حکم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا یا اللہ کا عطا کردہ تھا؟ تو حضور تو مامور تھے, جو حکم ملا لینے کے پابند تھے, اللہ کے برگزیدہ بندے جو تھے. اس نے پچاس دی تو بندہ کی حیثیت سے پچاس لینے کے پابند, یہ عدد الوہیت کے منافی تھا کہ عرض کرتے باری تعالیٰ پچاس نہ دے. وہ جانتے ہیں کہ جب وہ جانتے ہوئے دے رہا ہے تو میں جانتے ہوئے کیوں نہ لوں, وہ تو لینے کے پابند تھے. اور اس نے پانچ کر دی تو پانچ تک آ گئے. امر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو نہ اولاً تھا نہ ثانیاً تھا, امر تو اللہ کا تھا کہ پچاس نمازیں لے جا, اور پچاس سے بدل کر پینتالیس ہوئی تو یہ بھی اللہ کا امر بدلا, اور پینتالیس سے چالیس ہوئی یہ بھی اللہ کا امر بدلا, اور پانچ رہ گئی تب بھی اللہ کا امر. تو اب اس نوعیت کا اعتراض کرنے سے تو شان الوہیت پر اعتراض وارد ہوتا ہے. یہ میں نے بات بطور نمونہ اور مثال کی عرض کی ہے تاکہ آپ احباب سمجھ سکیں کہ اللہ کے احکامات کو اور اللہ کے رسول کے ارشادات کو اور حدیث میں بیان کردہ واقعات کو کبھی بھی اس تنقیدی اور منفی نگاہ سے نہ دیکھنا چاہیے نہ سوچنا چاہیے, بلکہ اس کے دوسرے رخ دیکھے جائیں کہ اس میں ہزار ہا دیگر حکمتیں پنہا ہوں. آپ کو کیا معلوم کہ پچاس سے پانچ نمازوں تک کی تخفیف کا سامان اور بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جانا یہ کسی اور کی خاطر نہ ہو, کیا معلوم یہ موسیٰ کی دعا ہی پوری ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ التجا جو کوہ طور پر کی تھی کہ رب ارینی, اے باری تعالیٰ مجھے اپنا جلوہ عطا کر, اپنا آپ دکھا, اور اس نے فرمایا تھا لن ترانی, موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, تیری آنکھ میں وہ تاب ہی نہیں ہے کہ میرے حسن اور میرے نور کا جلوہ کر سکے. اور اللہ کے نبی کی التجا رد بھی نہیں ہوتی, اللہ کے نبی کی درخواست مسترد بھی نہیں ہوتی. اس وقت بھی اپنی تجلی کو طور پر پھینکا اور اس کی نکاسی شعا کا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے, لیکن دعا تو قائم رہی, التجا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درج ہو گئی, التجا تو درج ہو گئی. اب یہ ممکن ہی نہیں ہے اور اللہ کی شان ربوبیت کو یہ زیب نہیں دیتا اور سزاوار نہیں کہ اس کے نبی کی التجا اس کی بارگاہ میں درج ہو جائے مگر پوری نہ ہو. تو ممکن ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب اور برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی التجا کی تکمیل کی یہ صورت فراہم کی ہو, اور بعض کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار نہیں پانچ یا نو بار التجا کی تھی, بعض کتابوں میں آیا یعنی متعدد بار درخواست کی تھی. تو ممکن ہے اتنی ہی درخواستیں درج ہو اور فرمایا ہو کہ موسیٰ تو میرا جلوہ براہ راست تو دیکھ نہیں سکتا, میں اپنے جلوے اپنے محبوب میں سمو دیتا ہوں, اور شب معراج وہ میرے حسن مطلق کے جلووں کو اپنے اندر سمو کر میرا مظہر اتم بن کر آتا ہے, نمازیں پچاس دے دیتا ہوں, تو دیکھ کر اسے واپس جانے کی التجا کرنا, پہلے دیدار سے تیری کہیں درخواست پوری ہو جائے گی, پھر پلٹ کر میرے پاس آئے گا, وہ مجھے دیکھے گا اور اپنے آئینہ کردار میں اپنے آئینہ صورت میں پھر میرے حسن کو سمو کر آئے گا, دوسری بار دیکھنا پھر لوٹانا یہ دوسری درخواست پوری ہو جائے گی. نو بار تو نے میرے دیدار کی درخواست کی تھی، نو بار محبوب کو پلٹاتا رہوں گا اور ہر بار اس کے چہرے کو تکتا رہے، ہر بار میرے دیدار کی طرف میں.
اللہ کے کام ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی یہ حکمتیں مختلف علماء بیان کرتے ہیں، اور اصل حکمت حقیقت یہ ہے کہ پھر اللہ ہی کو معلوم ہوتی، اللہ کے رسول کو معلوم ہوتی. سو حکمت جو بھی تھی اللہ جل مجدہ نے پانچ نمازیں عطا کر دیں، اور حقیقت یہ ہے کہ امر بھی نہ بدلا. مجھے میں نے عرض کیا نا کہ امر بدلا، وہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہ وہ ظاہر عبارت جو پچاس سے پانچ تک آ ٹھہری وہ بدلتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت امر نہیں بدلا. اس لیے نہ بدلا کہ نمازیں پڑھنے کے اعتبار سے ذمہ داری پچاس سے پانچ تک تخفیف کر دی، لیکن اجر اور ثواب پچاس کا قائم رہا. من جاء بالحسنات فله عشر امثالها، جو شخص ایک نیکی کا ارتکاب کرتا ہے اس کو اسی جیسی دس نیکیوں کا اجر عطا ہوتا ہے. تو امر قائم رہا. تو امت مسلمہ جب پانچ نمازیں ادا کرتی تو اس کو پانچ نمازیں ادا کرنے پر اجر پچاس نمازوں کا ہی ملتا ہے، اور پچاس نمازوں کا اجر یہ بھی تحفہ معراج ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج نماز کا تحفہ لائے اپنی امت کے لیے، اور امت سے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ میرے امتیوں نماز ایمان والوں کی معراج. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج مکان کعبہ قوسین او ادنا پہ ہوا، اور امت کو بھی تو طلب ہوتی ہے نا کہ مقصود معراج خدا کا قرب تھا، اور مقصود معراج خدا کا وصال تھا، اور مقصود معراج خدا کا دیدار تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اللہ جل مجدہ کا قرب، اللہ کا وصال اور اس کے دیدار کی ساری نعمتوں کو حاصل کیا. تو آقا کا معراج تو پایہ تکمیل تک پہنچا، اور امت بھی چاہتی ہے کہ ہر نعمت میں اپنے نبی کی اتباع کرے، ہر نعمت میں اپنے نبی کی اتباع کرے. یعنی نبی کے مماثل تو نہیں ہو سکتی امت کا کوئی فرد، نبی کے کسی عمل میں نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، نہ علم میں، نہ عمل میں، نہ کمال میں، نہ نعمت میں، نہ مرتبے میں، نہ ظاہر میں، نہ باطن میں، کوئی امتی کسی اعتبار سے بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. نبی کی برابری کا تصور کرنا ہی کفر ہے، نبی کی برابری کا تصور کرنا ہی کفر ہے. تو امتی کسی نعمت میں نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتا، لیکن امتی ہونے کے ناطے سے ہر نعمت میں اپنے نبی کا اتباع ضرور کرتا ہے، اور ہر عمل میں اپنے نبی کا اتباع ضرور کرتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی کا عمل اور نبی کو حاصل ہونے والی نعمت اس کے حسب حال اور اس کے حسب مرتبہ ہوتی ہے، اور امتی کا عمل اور اسے حاصل ہونے والی نعمت اس کے حسب حال اور اس کے حسب مرتبہ ہوتی ہے. یہی معنی ہے اتباع کا، کہ اس راستے پر ضرور چلتا ہے. تو وہ معراج جو قرب و وصال اور دیدار الہی کی نعمت کی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی، امت نے بھی چاہا کہ وہ اس نعمت میں بھی اپنے نبی کی اتباع کرے، اور امتی کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ سفر معراج کر سکے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی جو معراج ہوئے ان انبیاء کے معراج بھی کسی کو زمین پر ہوئے اور کسی کو آسمان تک ہوئے، اور فوق سما اور فوق عرش اور فوق سدرہ انبیاء اور رسل اعظام کے برگزیدہ گروہ میں سے بھی کوئی مقدس نبی اور مقدس رسول اپنی معراج کی فضیلت فوق سدرہ اور فوق عرش نہ پا سکا. انبیاء علیہ السلام میں سے بھی بات کو معراج ہوا، قرب و وصال الہی کی لذتیں اور نعمتیں ملی، لیکن کسی کو پسے پردہ نصیب ہوئی، کسی کو کان نے فقط مولا کی آواز نصیب ہوئی، کسی نے فقط پسے پردہ اپنے محبوب سے گفتگو کی، کسی نے فقط آسمان پر جا کر پردوں کا اٹھا ہوا دیکھا اور عالم ملکوت کا مشاہدہ کیا. یہ مختلف شکلیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کو معراج کی عطا کی، لیکن انبیاء کو بھی معراج کی نعمت فوق عرش نصیب نہ ہوئی، لا بقا تک جانا کسی کو نصیب نہ ہوا، اور صاف ظاہر ہے پھر امتی تو ان انبیاء سے بھی نہیں بڑھ سکتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت چاہتی تھی
کہ اپنے محبوب آقا کی نعمت معراج کی اتباع کی جائے اور قرب و وصال الہی کی وہ لذتیں جو امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حسب حال اور اپنے مرتبہ پا سکتی ہے, ان نعمتوں کے حصول کے لیے بھی کوئی صورت پیدا کی جائے. رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب میں نے بے شمار عبادتیں تیری امت کو عطا کی, بہت سے اعمال تیری امت کو عطا کیے, اپنے قرب و وصال اور معرفت و دیدار کی کئی شکلیں, دیدار قلبی دیدار روحانی اس کی کئی شکلیں تیری امت کے لیے وا کر دی. لیکن آج کی شب معراج میں جو قرب الہی تجھے نصیب ہوا اس کی شکل کچھ اور تھی, جو وصال و دیدار کی لذتیں نصیب ہوئی اس کی کیفیت کچھ اور تھی. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ معراج اس حیرت اور اس ماہیت کے ساتھ تو تیری امت میں سے کسی کو یہ کہ جو لذتیں اس معراج میں تمہیں ملی ان کی جھلک تیری امت کو نصیب ہو جائے, ان کیفیتوں کا ایک پرتو تیری امت کے قلب و باطن پر پڑ جائے اور آج کی رات کی نعمتوں کی ایک جھلک تیری امت کو دکھا دوں اور یہی زمین پر دکھا دوں. تو اس کی صورت یہ تھی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج تجھے ایک ایسا تحفہ دیتا ہوں, تیری امت کے لیے یہ تحفہ لے جا, اپنی امت کو دے دے اور امت سے کہہ دے کہ یہ نماز معراج کا تحفہ ہے, جو نماز کو نماز کر کے پڑھے گا ہوگا تو زمین پر لیکن کعبہ کو سین کی لذتوں کی جھلک پا لے گا. ہوگا تو زمین پر مسجد کے مسلح پر یا گھر کے مسلح پر, لیکن اگر نماز نماز سمجھ کے پڑھی گئی اور اسے اس نے نماز کر لیا تو حالت نماز میں میرے قرب اور میرے وصال اور میرے دیدار کی حلاوتوں کو پا لے گا. اس لیے حدیث جبرائیل نے فرمایا کہ میں نے امت کو جہاں ایمان عطا کیا, محبوب کی امت کو جہاں ایمان عطا کیا, جہاں اسلام عطا کیا, وہاں ایک مرتبہ احسان بھی عطا کیا. اور مرتبہ احسان یہ ہے کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازی کئی قسموں کے ہوں گے آپ کی امت میں, اور کچھ نمازی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی نماز حقیقت میں نماز ہو, اور نماز حقیقت میں نماز بن جائے تو پھر حالت نماز میں انہیں گویا یہ کیفیت نصیب ہوگی کہ دست بستہ در مولا پر کھڑے ہوں گے اور ان کے قلب و باطن کو یوں لگ رہا ہوگا کہ حسن مطلق کا دیدار کر رہے ہیں, اللہ کے چہرے حسن کا دیدار کر رہے ہیں. کن کا تراب نماز اس طرح پر عبادت اس طرح کر جیسے تو مولا کو تک رہا ہے, جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو اس حدیث نبوی نے اس تصور کی تصریح کر دی کہ نماز کی ایک حالت ایسی ہے جس میں دیدار الہی کی گویا کیفیت نصیب ہو جاتی ہے, اور نماز میں اس حالت کو پا لینا کہ دیدار الہی کی گویا کیفیت نصیب ہو جائے اسی کیفیت سے نماز معراج بن جاتی ہے. اور وہ کیفیت نصیب کس طرح ہوگی, فإن لم تکن تراہ, نمازی نماز پڑھتے ہوئے جب تک اپنا ہوش قائم رکھے گا حکم الہی کے پردے اٹھنے نہ پائیں گے, جب تک اسے یہ خیال رہے گا کہ میں ذاکر ہوں وہ مذکور ہے اور میری زبان سے اس کا ذکر جاری ہے, تو جب تک اس کے ساتھ اپنے ہونے کا خیال قائم رہے گا تب تک نماز نماز رہے گی, معراج نہ بننے پائے گی. فإن لم تکن, لوگوں نماز میں ایسے غرق ہو جاؤ کہ فقط یہ نماز رہے یہ نماز والا رہے, نماز پڑھنے والے کو نہ اپنے پڑھنے کی خبر رہے نہ اپنے ہونے کا احساس رہے, بس حضور ایسی میں حاضری ہو, اس طرح غرق اور فنا ہو جاؤ یاد الہی میں ذکر الہی میں کہ گویا اس کا دیدار تمہارے سامنے ہے, پردے اٹھ چکے ہیں, حسن مطلق بے نقاب ہو چکا ہے, ایک دہلیز ہے بارگاہ الہی کی اور تم مجرم کی طرح دست بستہ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو, اس کا حسن تمہارے سامنے ہے, نگاہیں اس میں کھبی جا رہی ہیں اور تمہیں اپنے ہونے کا ہوش نہیں. اگر اس حال میں نماز ادا کرو کہ تم خود نہ رہو, فإن لم تکن, اس حال میں نماز پڑھو کہ تم خود نہ رہو تو فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم تراہو کہ مجھے دیکھ لو گے, اس حال میں عبادت کرو کہ تم خود نہ رہو
ذاکر ہما ذکر و ذکر مذکور شبت ہے، یاد کرنے والا خود یاد بن جائے، اتنا یاد کرے کہ خود یاد بن جائے۔ پنجابی کی ایک غالباً عبداللہ شاہ صاحب یا بلے شاہ صاحب کے کلام میں آتا ہے کہ رانجھا رانجھا کر دی میں تے آپے رانجھا ہوئی، یعنی ہیر کی زبان سے وہ پتے کی بات سمجھاتے ہیں، اس کو اس پیرائے میں نہ جانے، اس پیرائے میں دیکھے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ رانجھا رانجھا کر دی میں تے آپے رانجھا ہوئی، یعنی رانجھا رانجھا کر